أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله آل الله وعلى أصحابه المتأدبين بأداب الله واللعنة على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العلي العظيم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاذبہ اور دافعہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دافعہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس چیز پر بحث کی گئی ہے کہ کیوں لوگ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام سے دور بھاگتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ کن کن لوگوں کو امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ سے دف کیا ہے، دور کیا ہے. ان میں سر فہرست جو ہے وہ خوارج کا نام ہے، اور خوارج ہی کے حوالے سے شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی ہے، اور ان کی خصوصیات کے بارے میں یہ گفتگو جاری تھی کہ یہ ان کے اندر ایک جو خصوصیت پائی جاتی تھی وہ خصوصیت یہ کہ یہ ظاہری طور پر اچھے لوگ تھے لیکن تنگ نظر، اس حوالے سے کہ اپنے علاوہ دوسروں کی تکفیر کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے باتوں پر دوسروں کا انکار، اور دوسروں کو یہ بتاتے من گھڑت قسم کی روایات، من گھڑت قسم کے ان سے القابات سے یہ جو ہے وہ نوازتے تھے. ان کے اندر بصیرت نہیں تھی، یہ صرف بصارت کی حد تک محدود تھے اور بس. درحالی کہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت ہے 122 نمبر کی آیت، جس کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی ہر طائفے سے ایک گروہ جو ہے ان کو جانا چاہیے، اس کے اندر جو ہے نا کیوں جانا چاہیے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين، تاکہ وہ دین کے اندر تفقہ کریں. شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ تفقہ کا معنی فہم دین نہیں ہے کہ صرف دین کو ظاہری حوالے سے سمجھ لینا، اور عام سمجھ کا نام تفقہ ہے، نہیں، بلکہ تفقہ کا مطلب فہم عمیق دین، یعنی دین کو ان کی گہرائیوں کے ساتھ سمجھنا، یہ تفقہ فی الدین کہلاتا ہے. اسی طرح شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے آیات بیان کی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر آپ اللہ کا سے تقوی الہی اختیار کرو گے تو اللہ آپ کو نور عطا فرمائے گا، جس نور کی روشنی میں آپ کو حق اور باطل کی پہچان ہو جائے گی، اس کے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر پائیں گے. اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت کی 69 آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو افراد میری ذات کے اندر وہ جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم ضرور بضرور ان کو اپنی راہوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اور ان کو ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو دکھلاتے ہیں اپنی راہیں اپنے تک پہنچنے کے لیے. یہ طرز تفکر قرآن کا ہے، لیکن خوارج اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے تھے، اپوزیشن میں تھے، بالکل اس کے برخلاف. وہ فقہ اسلامی کو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ جامد رہے، اور ظاہری حوالے سے ہی ان چیز کو دیکھتے تھے اور بس. درحالی کہ اسلام جو ہے وہ اسلام کے اندر کسی ظاہری چیز کی اتنی زیادہ جو ہے نا تقدیس نہیں کی گئی ہے، اس کو پاکیزہ نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ اسلام کی توجہ ہمیشہ حقیقت کی طرف رہی ہے، اس چیز کی معنویت اور روح کی طرف رہی ہے. یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ اسلام کے اندر صرف جو ہے نا مادی اور ظاہری چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ اس کے حوالے سے یہ ہے. یہ لوگ جو ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ تعقل اور تدین، عقل میں اور دین میں فرق ہے، دین اور عقل کو جدا جدا قرار دیتے تھے، جس کی وجہ سے مشکل بہت سے مشکلات سے جو ہے دو چار ہوئے مسلمان. تو یہاں پہ شہید مرتضیٰ متاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے اور دین جو ہے وہ کلیات بیان کرتا ہے, اور ان کلیات کو ان کے مصادیق پر, ان کے افراد کے اوپر جب ہم منطبق کریں گے, لاگو کریں گے اور نافذ کریں گے تو یہ الگ جو ہے نا ایک مسئلہ ہے. اسی لیے مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ابن عباس سے, جب ابن عباس کو وہاں پہ بھیجا تھا خوارج کی طرف, تو ان سے کہا تھا کہ دیکھیے, لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. نیز البلاغہ کا خط نمبر 77 ہے. ابن عباس سے کہا کہ دیکھیے ابن عباس, جب آپ ان کے ساتھ بات کریں اور احتجاج اور مناظرہ کریں تو قرآن سے دلیل نہ لائیے گا, قرآن کے ساتھ جو ہے نا بات نہ کیجیے گا, بلکہ سنت سے بات لائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو کلی چیزیں بیان کرتا ہے, قرآن کے اندر کلیات ہیں, قرآن نے یہ جزیات سے بحث نہیں کی ہے. قرآن نے ایک بات کہہ دی کہ بھائی ان کیا کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, تو لیکن وہ کون سا انسان ہے؟ اس کی تطبیق کے اندر یہ لوگ مسائل بناتے ہیں کہ بھائی یہ فرد مراد نہیں ہے, یہ فرد مراد ہے, اور آپ ایک فرد کا بات کریں گے وہ دوسرے فرد کا بات کرے گا, تو اس کے اندر اختلاف. لیکن حدیث ڈائریکٹ کہتی ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی, صحیح ہے, وہ مشخص کر کے بتاتی کہ یہ والا علی یہ علی, یہ نماز, یہ چیز, وہ مشخص کر کے بتاتی ہے, لہٰذا اس کے اندر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے. خوب, بہرحال یہاں پہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو خوارج جہالت اور تنگ نظری اور تعصب کی جیتی جاگتی تصویر تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام, اگر ان کی منطق کو مان لیا جائے تو اسلام جامد ہو کر رہ جاتا, رک جاتا, آگے نہ بڑھتا. لیکن یہ تو امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت اور دانائی تھی کہ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا, لیکن یہ افکار ابھی بھی موجود ہیں. حکمیت کے اس متعلق تین مرحلے شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ درج فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے تین نظریات, تین مراحل جو ہے نا یہاں پہ بیان فرمائے. پہلے اس میں اصلاً حکمیت کے لیے مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام تیار ہی نہیں تھے, اور جو معاویہ کے اصحاب تھے ان کی طرف سے جو وہ یہ بات کی گئی, اس میں یہ جو ہے نا ان کی ایک چال سمجھتے تھے اور ان کا مکر سمجھتے تھے, اور اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے, لہٰذا اس چیز پر وہ مصر تھے کہ یہ نہ ہو. لیکن جب یہ بات ہو گئی حکمیت, تو اس کے بعد دوسرے مرحلے میں امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حکمیت تو ٹھیک ہے, لیکن ابو موسیٰ اشعری یہ صاحب تدبیر نہیں ہے, یہ مدبر بندہ نہیں ہے, یہ صاحب فکر بندہ نہیں ہے, یہ سیاسی بندہ نہیں ہے, اس سمجھ بہت زیادہ نہیں رکھتا ہے, لہٰذا میں اس کی حکمیت کے لیے تیار نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طرف سے عبداللہ بن عباس اور مالک اشتر کے نام پیش کیے کہ یہ میری طرف سے حکم بنے. تیسرا جو مرحلہ ہے, اس مرحلے میں یہ ہے کہ خود حکمیت سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا, اچھی چیز ہے, قرآن کے مطابق ہے, لیکن یہ جس طریقے سے یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کی کہ یہ جس شخص کو لے کر آ رہے ہیں وہ بندہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اس بارے میں امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اس چیز کے اوپر بھی وہ کی ہے. ایک واقعہ نقل کر کے آپ کی آج کے اس درس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو العباس مبرد, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الکامل فی اللغہ والعدب, یہ ادیب بندہ تھا, عربی کا ادیب تھا, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 134 پر یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ احتجاج کر رہا تھا, بحث کر رہا تھا, تو مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھیے, خدا کی قسم کھا کر جو ہے نا ان سے کہا کہ میری طرح مثلا جو ہے نا حکمیت سے انکار کس نے کیا ہے؟ میں نے اس چیز سے انکار کیا لیکن آپ لوگوں نے کہا تو میں نے مان لیا. انہوں نے بھی خدا کی قسم اٹھا کے کہا کہ جی ایسے ہی ہے. پھر مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے ہمارے اوپر اصرار کیا تو ہم نے مان لیا, کہا یہ بھی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہے مولا لیکن جو ہے نا ہم نے یہ حکمیت کو قبول کیا تو گناہگار ہوا, ہم نے استغفار کیا, آپ بھی استغفار کریں, توبہ کر لیں. مولا امیر المومنین نے ایک جملہ یہاں پہ ارشاد فرمایا, استغفر اللہ من کل ذنب. یہ جملہ اس سے ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمیت سے انکار کر دیا اور پیچھے ہٹ گئے. یہ بات جب لوگوں میں پہنچی تو اشخص وہ اشخص امیر المومنین علی علیہ اشخص بن قیس جو ہے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی, مولا آپ کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ نے حکمیت سے انکار کر دیا, پیچھے ہٹ گئے, استغفار کر دیا, توبہ کر لیے. تو اس طرف چونکہ مولا امیر المومنین کا یہ جملہ دے کر وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے تو وہ امیر المومنین کے حق میں وہ بات کر رہے تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نکلیں اور شام کی طرف جناب والا ہم پیش قدمی کریں اور ان کے اوپر حملہ کریں اور حاکم شام کے خلاف جو ہے نا من برسر پہ کار ہو. لیکن امیر المومنین نے آ کر یہاں پر خطبہ بیان فرمایا اور اس خطبے کے اندر یہ مولا نے فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں حکمیت سے رجوع کر چکا ہوں تو یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب یہ باتیں جب سنی تو خوارج پھر سے تب گئے, جوش میں آ گئے, پھر مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, انشاءاللہ ورحمان آئندہ درس کے اندر اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت بھی دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل بیت محمد بالخصوص مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا سپاہی, سچا عاشق, سچا شیعہ, سچا محب بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.